بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں انہی کے جوابات یہاں پر دیے جاتے ہیں، اور مختلف اسلام کے موضوعات کے مطابق، یعنی جو بھی آپ کی زندگی میں سوال ہو، جو بھی آپ کے سامنے سوال ہو، آپ ہمیں سوال بھیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب اپنے مہمانوں کی مدد سے، جو معمولی مہمان نہیں ہیں بلکہ حوزہ علمیہ قم کے ماہرین اسلامیات ہیں، ان کی مدد سے آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کس طریقے سے اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز، ہمارے ایڈریسز ہمارے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان پر ہمیں اپنا سوال بھیجیے. اور جو ہم اپنے ناظرین سے سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کی صورت میں اپنے سوال کو بھیجیے، تاکہ فوراً ہم آپ کے سوال کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں، آپ کے سوال کو آپ کی تصویر کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین تک پہنچا سکیں، اور وہ جواب اس کا اپنے مہمان کی مدد سے آپ تک پہنچا سکیں. تو آپ ہمیں اپنا سوال بھیجنا نہ بھولیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب آپ تک بھیجنا نہیں بھولیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم اسلام کے مختلف موضوعات کے مطابق آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کے حوالے سے. بہت اہم موضوع ہے یہ اعتقاد، چونکہ انسان کا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کا عمل کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو عقائد ہوتے ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے، اصول دین ہمارے عقائد ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو چیزیں، یعنی جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کو ہم فروع دین کہتے ہیں. سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو عقیدے کے، یعنی عقائد کے سب سے پہلے سوال کو ہم سے جناب بلال حسین صاحب نے معلوم کیا ہے، انہوں نے اپنا میسج ہمیں بھیجا، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ولی فقی کے ساتھ تمام مسلمانوں کا رابطہ اور واسطہ کس طریقے کا ہونا چاہیے. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
حاکم اور امت کے درمیان میں رابطہ، یہ ایک معاشرے کی کامیابی کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ولی فقیہ یا حاکم اسلامی اور اس کی جو امت، اس کے درمیان میں رابطہ کیسا. اگر یہ رابطہ اچھا ہے تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی، جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجر بلاغہ میں فرمایا کہ حاکم کی ذمہ داری اور امام کی ذمہ داری اور فقیہ کی ذمہ داری، جو بھی ہو حاکم کی شکل میں، اگر ایک الہی حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے، ان کو علم دے، ان کی جو ہے بھلائی چاہے، ان کی خیر خواہی چاہے، ان کے جو امور ہیں مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرے، عدالت کو قائم کرے، یہ سب حاکم کی ذمہ داری ہے. لیکن دوسری طرف سے جو عوام اور امت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اطاعت، جیسے قرآن کہتا ہے اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرنا، جس طرح اللہ کی اطاعت اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت، اسی طریقے سے اولو الامر کی اطاعت، اسی طریقے سے فقہا کی اطاعت، کیونکہ وہی سب ایک چیز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی بات کو سننا، ان کی نصیحت پر عمل کرنا، اور ایک نظام میں اپنے آپ کو جدا نہ کرنا، جہاں پر جس طرح کا ایسا نہ ہو کہ بلایا جائے تو آواز نہیں دینا. جیسے امیر المومنین السلام کی اتنی ساری مشکلات پیش آئیں، صرف اس لیے پیش آئیں کیونکہ امامت کے ساتھ امت نے صحیح رابطہ قائم نہیں کیا تھا. اور اگر امت کا یہ رابطہ صحیح طریقے سے برقرار نہ ہوا تو امیر المومنین جیسے امام ہوتے ہوئے بھی اور رسول اللہ جیسے حاکم ہوتے ہوئے بھی بعض جگہوں پر امت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے جنگ خندق میں، جیسے جنگ احد میں، دوسرے مقامات پر، لیکن اگر یہ رابطہ اچھے طریقے سے مضبوطی سے باقی رہا اور اپنا حق ادا کرتا رہا، جس طریقے سے حاکم اپنا حق ادا کر رہا ہے اس طریقے سے امت بھی حق ادا کرتی رہی، تو یہ امت کے حق میں بہتر ہے اور امت کی عزت اور سربلندی کا باعث بنے گی۔
جی ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے ہمارا پہلا سوال تھا جس کا جواب آپ نے ہمارے مہمان کی زبانی سنا، اور جو عقائد کا دوسرا سوال ہے وہ قمر عباس صاحب نے ہم سے پوچھا ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کی صورت میں یہ سوال ہم تک بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ جو جواب دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں قمر عباس دہلی انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے مہمان محترم سے، ولایت فقیہ سے کیا مراد ہے، اس کی توضیح فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔
ولایت فقیہ ایک ایسا لفظ ہے جو اسلامی شریعت میں اور خاص کر تشیع آئیڈیولوجی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، چونکہ ولایت کے معنی یہاں پر جو ہے وہ حکومت کے ہیں، یعنی فقیہ کی سرپرستی اور حکومت، وہ بھی فقیہ کی اپنی ذاتی سرپرستی نہیں بلکہ الہی قانون جو انبیاء اور آئمہ کے ذریعے سے اور کتاب الہی قرآن کے ذریعے سے جو قوانین الہی ہیں اس کو آ کر معاشرے میں نافذ کرنا اور اسلامی معاشرے کو الہی قانون کے سائے میں آگے کی طرف لے جانا، کامیابی کی طرف لے جانا۔ پس ولایت فقیہ ایک بہت ہی عظیم کنسیپٹ ہے شیعہ آئیڈیالوجی میں، جو تمام علماء کے پاس، علماء نے اس کو بیان کیا، بزرگ علماء نے، اور اس کو اہمیت دی، کبھی حاکم شرع کہہ کر اور کبھی ولی فقیہ اور ولایت فقیہ کہہ کر، یعنی فقہ کی حکومت فقیہ کے ذریعے سے، وہ فقہ کی جو قرآن اور حدیث اور حدیث پیغمبر اور حدیث ائمہ کے ذریعے سے جو فقہ ہمارے پاس موجود ہے اور جو ایک عظیم خزانہ ہے اور جس کے ذریعے سے ایک معاشرہ صحیح طریقے سے الہی رنگ میں اور الہی توحیدی رنگ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک نظام اور ایک سسٹم بھی اسلامی معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے، اگر ایک نظام ولایت فقیہ کے ذریعے سے ولی فقیہ کی حکومت ہو اور اس کے انڈر میں ایک معاشرہ آگے بڑھ رہا ہو۔
جی ناظرین، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت ہے ولایت فقیہ کی ہمارے یہاں، یعنی اسلام میں، اور خاص طور پر جو شیعہ آئیڈیالوجی ہے اس میں کتنی اہمیت ہے۔ تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، عقائد کے حوالے سے ایک سوال اور لیتے ہیں، اور یہ سوال بھیجا ہے ہمیں جناب علی رضا عرف بابو صاحب نے انڈیا سے۔ تو انہوں نے وائس میں اپنا میسج بھیجا ہے، یہ یعنی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ اپنا سوال بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال سنتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں علی رضا عرف حاجی بابو دہلی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب کی خدمت میں میرا سوال ہے، ولایت اور ولایت پذیری کا سلطنت اور بادشاہی سے کیا فرق ہے؟ فقط وسلام، خدا حافظ۔
ولایت اور بادشاہی میں جو دنیا کی حکومت ہے جس میں ایک انسان کسی بھی طریقے سے طاقت کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے اور لوگوں پر حکومت کرنا شروع کرتا ہے، یہ تو بادشاہی کی حکومت ہے جو پوری دنیا میں، جس کا تجربہ دنیا نے کیا، جس سے دنیا کو بہت درد اور بہت تکلیف انسانیت کو اٹھانی پڑی۔ لیکن ولایت یعنی حکومت، ایک ایسی حکومت کی جہاں پر انسانی بھلائی کے لیے اور انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے دونوں طور سے، یعنی انسان کی روحانی ترقی بھی اور انسان کی ذاتی اور ظاہری اور مادی ترقی دونوں اعتبار سے، جہاں پر الہی قانون کے سائے میں انسان کو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ پس بادشاہی میں انسان کی ذات ہوتی ہے اصل میں، نظر میں وہ جو چاہتا ہے، جو قانون بنائے، جس طرح رہنا چاہے، اپنے قانون پہ عمل کرنا چاہے، کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے، ایک عام طور سے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ولایت جو الہی حکومت کے جو کنسیپٹ ہے اور الہی حکومت کا جو تصور ہے، اس میں اصل میں اللہ کے قانون کی حکومت کے ذریعے سے معاشرے کو مادی اور معنوی اور روحانی اعتبار سے بھلائی پہنچانا اور معاشرے کی مشکلات کو حل کرنا اور اس کا ایک ترقی کا سفر جاری ہونا، نہ صرف یہ کہ مادی اعتبار سے بلکہ حتیٰ انسانی کمالات کے اعتبار سے بھی کامیابی کی طرف لے کے جانا، کہ جہاں پر حاکم جو الہی ہوتے ہیں وہ آ کر یہی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو بلندی کی طرف لے کر جائیں۔
جی ناظرین، تو یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے جو آپ نے ہمیں بھیجے تھے، اور آپ کے جوابات آپ تک انشاءاللہ پہنچ گئے ہوں گے، اور اس مختصر سے وقت میں ہمارے مہمان نے یہاں پر بہت اچھے جوابات دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پلس پروگرام، اور یہ ہے سحر ٹی وی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ نے دیکھا عقائد کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے، لیکن اب ہم گفتگو کریں گے احکام کے حوالے سے۔ جو آپ کے سوالات احکام کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں ان سوالات کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہمارے مہمان جو جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں سوال کیا ہے وہ علی رضا صاحب نے سوال کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے ناظر کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میں علی رضا سیدھی مدھیہ پردیش انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، ایک الیکٹرانک چیزوں کا مکینک ہے اور لوگوں کی ٹی وی اور ڈش وغیرہ صحیح کرتا ہے اور اس کے پرزوں کو بیچتا ہے، جبکہ اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اکثر لوگ ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیا یہ کام کیسا ہے؟ آپ جواب دیجئے۔
وہ چیزیں جن کا شمار مشترک آلات میں ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں حلال کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، حرام کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، مثلا ٹی وی ہے، ڈش ہے، ریڈیو ہے، ان کی حلال منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا انسان اس کے پرزوں کو بھی بیچ سکتا ہے، اس کی تعمیر بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر اجرت بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان جو ٹی وی ہم سے بنوا رہا ہے یہ صرف ٹی وی کا استعمال حرام چیزوں میں کرتا ہے، مثلا صرف فلمیں دیکھتا ہے، یا جو ڈش کی تعمیر کروا رہا ہے ڈش کا صرف اس کے گھر میں حرام مصرف ہے، تو اس صورت میں انسان کے لیے حرام ہے کہ اس کی ڈش کو بنائے یا اس کی ٹی وی کو بنائے یا اس کے ٹی وی کے پرزے کو عوض کرے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر انسان نہیں جانتا یا انسان جانتا ہے کبھی کدار یہ حرام میں استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اس کی ڈش کو بھی بنا دے اور تعمیراتی کام میں جو اس کی محنت لگی ہے اس محنت کی اجرت بھی اس سے لے سکتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بڑا اہم سوال تھا، اکثر انسانوں کے سامنے پیش آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال ہم جائز بھی کر سکتے ہیں اور ناجائز بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے کام کے لیے کیا اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں، تو بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ اور اس کے بعد جو احکام کے حوالے سے دوسرا سوال کیا ہے وہ وسیع حیدر صاحب نے کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وسیع حیدر صاحب نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ویڈیو کی صورت میں، تو ہم انہی کی زبانی ان کی تصویر کے ساتھ ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جناب زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں انڈیا سے وسیع حیدر بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں میرا ایک سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کی آیت کا پڑھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، بعض علماء نے تحریر فرمایا ہے نماز کے سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، البتہ یہ ایک کلی بات ہے اور جزیات میں اگر ہم جائیں گے تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جو دعاؤں میں شامل ہیں، یا کلی طور پر تمام فقہاء کرام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا کراہت رکھتا ہو۔ مثلا آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتوں کا پڑھنا نماز میں خلل کا باعث ہے تو اس صورت میں پرہیز کیا جائے، ورنہ کوئی اشکال نہیں رکھتا۔
جی ناظرین، اب یہاں پر جو احکام کا سلسلہ ہے اس میں ایک سوال اور ہم لیتے ہیں، اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے علی محمد صاحب نے، انہوں نے میسج ہمیں بھیجا اور اس میں لکھا کہ بعض غیر مسلم افراد جو مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا وہ نماز اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عربی میں سوروں کا یاد کرنا ان کے لیے سخت ہے، تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ عربی زبان کو بقدر ضرورت سیکھے، خاص طور سے وہ چیزیں جن کو نماز میں عربی زبان میں پڑھنا واجب ہے، مثلا تکبیر ہے، قرآت ہے، رکوع ہے، تشہد ہے، سلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چاہے وہ نو مسلم ہو، چاہے وہ تازہ مکلف ہوا ہو، ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر تازہ اور نو مسلمان ہے اور ابھی وہ عربی زبان سیکھنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، وہ عربی زبان نہیں سیکھ پا رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو معین کرے اس بات پر کہ وہ اس کے لیے عربی زبان میں الحمد کو پڑھے اور دوسری چیزوں کی قرات کرے، اور یہ نو مسلمان شخص اس آدمی کی بات کو عربی میں جو ہے سورہ الحمد ہو یا ذکر ہو، اس بات کو سنے اور اس بات کو اپنی زبان سے دہراتا رہے۔ یا ایک راہ کار یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنی زبان میں عربی میں لکھ لے اور دیکھ کر پڑھے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ صرف سورہ الحمد اور دوسرا سورہ نہیں جانتا اور ابھی تک نہیں یاد کر پایا، لیکن وہ ذکر رکوع کو کہہ سکتا ہے، ذکر سجود کو کہہ سکتا ہے، تو ایسے انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور یہ چیز مد نظر رہے کہ عربی زبان کا بقدر واجب سیکھنا ہر انسان ذی شعور کا فریضہ ہے، اور اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے۔
ناظرین، یہ احکام کے سوالات تھے اور یہ جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ جن ناظرین نے یہ سوال بھیجے تھے ان کو ان کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو روکتے ہیں احکام کے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فی الحال مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو آپ کے سوالات قرآن کے متعلق ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ قرآن کے حوالے سے کیا ہے علی محمد صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبھی اللہ کے لیے ضمیر واحد استعمال کی گئی ہے اور کبھی جمع کی استعمال کی گئی ہے، کبھی جو اس کے لیے ضمیریں ہوتی ہیں یعنی ایک انسان کے لیے کبھی وہ استعمال ہوئی ہے، کبھی جو چند افراد کے لیے جمع ہوتی ہیں ضمیریں وہ استعمال ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں جناب احتشام رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
پروردگار عالم کی ذات، چونکہ پروردگار عالم کی ذات احدیت ہے، واحد ہے، لہذا وہ کبھی جو گفتگو کرتا ہے واحد کے ذریعے سے، غیر واحد کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صیغہ جمع کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پروردگار مخاطب کو اپنی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، جیسے ارشاد ہو رہا ہے انا فتحنا لکا فتحم مبینہ، لہٰذا جب واحد کا صیغہ استعمال کرے تو وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ اس نے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا، چونکہ وہ ذات واحد ہے لہٰذا اس نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ لیکن جمع کا صیغہ جب پروردگار استعمال کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار مخاطب کے ذہن میں اپنی عظمت کو ڈالنا چاہتا ہے، انا فتحنا لکا فتحم مبینہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پروردگار عطا کر رہا ہے اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، مثلا پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی جو چیز ہم نے آپ کو عطا کی ہے وہ چیز بہت ہی اہم چیز ہے۔
جی ناظرین، تو یہ جواب تھا اس سوال کا کہ خداوند عالم نے کبھی اپنے لیے مفرد کی ضمیر استعمال کی ہے اور کبھی جمع کی ضمیر استعمال کی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جو محمد عمران صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے ناظر کا سوال یعنی محمد عمران صاحب کا سوال جو انہوں نے ویڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے وہ ہم مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں محمد عمران جون پور سے، میرا آپ کے پروگرام میں سوال یہ ہے کیا قرآن کی نظر میں حکمت اور علم میں کوئی فرق ہے؟
حکمت کا تذکرہ قرآن مجید میں 20 مقامات پر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار جسے حکمت عطا کرتا ہے اسے گویا خیر کثیر عطا کیا گیا ہے۔ اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں احادیث اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ حکمت سے مراد معرفت کا چراغ ہے۔ پروردگار عالم جسے حکمت عطا کرتا ہے یعنی گویا اسے معرفت کا چراغ عطا کر دیتا ہے۔ حکمت علم سے بالا تر چیز ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں علم اور حکمت میں کیا فرق ہے تو حکمت اس کا تعلق ذوی العقول سے ہے، لیکن علم اس کا تعلق عام ہے، ممکن ہے ذوی العقول جو ہیں صاحبان عقل جو ہیں ان کے پاس علم ہو، اور ممکن ہے علم رکھنے والی چیزیں غیر ذوی العقول بھی ہوں۔ لہذا یہ علم اور حکمت میں فرق ہے۔ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ حکمت کیا ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ امام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ حکمت سے مراد، مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ پروردگار عالم جسے حکمت عطا کر دیتا ہے گویا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، یعنی پروردگار عالم نے انہیں نبوت عطا کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حلال و حرام کی معرفت ہے۔ پروردگار جسے حکمت عطا کرتا ہے گویا وہ حلال و حرام میں تمیز پیدا کرتا ہے، وہ حق اور باطل کو تشخیص دینے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، حق و باطل کو سمجھنے کی صلاحیت اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔
جی ناظرین، بہت اچھے طریقے سے ہمارے مہمان نے واضح کیا کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو علوم قرآن میں، قرآنی علوم میں، قرآنی معارف میں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم ایک سوال اور لیتے ہیں۔ یہ سوال بھیجا ہے ہمیں سردار حسین صاحب نے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سردار حسین صاحب کا سوال ان کی آواز میں سنتے ہیں اور پھر ہمارے مہمان جناب احتشام رضوی صاحب قبلہ اس کا جواب دے رہے ہیں، مل کر جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سردار حسین دہلی ہندوستان سے بول رہا ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، خدا وند متعال منافقین کی بیماری کا علاج کیوں نہیں کرتا بلکہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔
خدا ہر ایک کی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیمار جو ہے وہ اپنا علاج کرانے کے لیے تیار بھی تو ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرنا چاہے۔ تو چونکہ نفاق ایک قسم کی بیماری ہے، لہذا منافق اگر اپنی بیماری کو دور کرنا چاہے تو پروردگار عالم اس کی مدد کرے گا اور وہ نفاق کی جگہ کے اوپر اس کے دل میں ایمان داخل کر دے گا۔ لیکن جب وہ خود نفاق کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، دو روئی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، اس کے اندر دوگانگی پائی جاتی ہے، تو پروردگار عالم نے بھی نظام خلقت کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ جو انسان جس راستے کے اوپر چلے گا وہ اسی میں آگے بڑھتا جائے گا۔ جب وہ نفاق کے راستے کے اوپر چل رہا ہے تو نفاق اس میں بڑھتا جائے گا۔
ناظرین محترم، نفاق ایک روحانی بیماری ہے، انسان کی روح کی بیماری ہے، جسم کی بیماری نہیں ہے۔ اور ہمارے مہمان نے بہت اچھی بات کہی کہ خداوند عالم تو ہر انسان کی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ خداوند عالم صرف روحانی بیماری کا علاج نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس نے جسمانی بیماری کے لیے بھی بہت سے ذریعے فراہم کیے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جسمانی بیماری کے لیے بھی ایک مخصوص حصہ ہے جس کو طب اسلامی کہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے طب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور یہ مخصوص ہے طب اسلامی سے۔ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات اپنے مہمان کی مدد سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال پوچھا ہے صادق حسین صاحب نے، اور انہوں نے آڈیو کی صورت میں اپنا سوال ہمیں بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں صادق حسین صاحب کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان جناب سید خادم حسین رضوی صاحب نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا ہے، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں صادق حسین انڈیا مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں میرا ایک سوال ہے، اکثر سر درد رہتا ہے، کیا اس کے سلسلے میں کچھ احادیث میں آیا ہے؟ خدا حافظ۔
اس مشکل کے حل کے لیے میں آپ کو کچھ یوں عرض کروں گا کہ سر درد کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات سر درد سردی سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات سر درد گرمی سے ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات معدے کی گیس کی وجہ بھی سر درد میں شریک ہوتی ہے۔ تو سب سے مفید اور اہم مشورہ جو یہاں پہ دیا جا سکتا ہے سر درد کو دور کرنے کے لیے، سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو، اپنے آپ کو سردی سے بچائے، اور اگر واقعاً سر درد شدید ہے تو روزانہ ناشتہ صبح خالی پیٹ 10 سے 15 عدد بادام حتماً چبائیے، وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گل ختمی لے کے اس کو ایک پانی کے ڈرم میں کچھ عرصہ بھگو رکھیے، اور اس پانی سے اپنے سر کو دھوئیے، یہ بھی سر درد کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، روغن بنفشہ یا بنفشے کا تیل لے کے اس کو سر کی مالش کیجیے۔ اس روغن سے اگر سر کی مالش کریں گے تو یہ بھی سر درد کو مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اپنی معدے کی گیس کو دور کرنے میں بھی آپ جو ہے تلاش کیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سر درد مستقل نہیں ہوتا ہے، جس کا باعث فقط اور فقط آپ کے معدے میں جراثیم اور کچھ باقی ماندہ غذائیں ہیں جو باعث بنتی ہیں کہ وہ گیس آپ کے سر کو تنگ کرے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سر درد اکثر انسانوں کو ہوتا ہے، کبھی کسی کو مطالعہ کرنے کے سبب سر درد ہوتا ہے، کبھی کم لائٹ کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی دوسرے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے مہمان نے مختصر طور پر جو ہدایات ہمیں دی ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو اس مشکل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اب دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے سالک حیدر صاحب نے، اور سالک حیدر صاحب کا ویڈیو کی صورت میں سوال آیا ہے، تو ان کی تصویر کے ساتھ ان کا سوال دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں سالک حیدر انڈیا سے، آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، اسلامی طب کی نگاہ سے کھانے کے کیا آداب ہیں، بیان فرمائیے، شکریہ۔
کھانے کے آداب کے متعلق دین مبین اسلام نے بہت ہی تاکید فرمائی ہے، اور روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے کھانے کے آداب بہت ہی تشریح کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، جو کہ انسان کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں، جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے کبھی بھی پیٹ کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹ کی کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھوں اور اس کے باوجود بھی مجھے کوئی پیٹ کی بیماری لاحق ہو جائے؟ تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد کھانے کو کم مقدار میں کھائیں تاکہ بعد میں پریشانی کا باعث نہ بن سکے۔ اور کھانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو حتمن دھوئیں، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اور سب سے مہم ادب جو ہے، سب اکٹھے مل کر ایک جگہ پر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ بھی کھانے کے آداب ہیں جو اس دین مبین اسلام نے ہم کو آج سے 1400 سال پہلے تعلیم فرمائے ہیں۔ اور ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کئی مشکلات اور بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی، اگر ان چیزوں کی طرف ہم غور کریں کہ ذرا ذرا چیزوں کی اتنی رعایت کی گئی ہے اسلام میں، تو یہ اسلام کی حقانیت کی بہترین دلیل ہے۔ یعنی خداوند عالم جس نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے، اسی نے اسلام کو بھی بھیجا ہے۔ یعنی انسان کے لیے کون سی چیزیں ضروری تھی، کون سی چیزیں اس کے لیے مفید تھی، کون سی نقصان دہ تھی، ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی ہے اسلام میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالق انسان ہے وہی خالق اسلام ہے۔ تو یہاں پر آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسلامی طب کے حوالے سے ایک سوال اور بھیجا ہے جناب علی محمد صاحب نے، تو یہ سوال انہوں نے میسج کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ سوال ہے ان کا کہ نزلہ گرمی میں ہو جاتا ہے اور گلے میں گرتا ہے، دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے پھر دوسرے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیے تاکہ ہم نزلے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سارا سال نزلہ رہنا، اس کے بھی کچھ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے قوی سبب جو ہے انسان میں مغز اور اعصاب کی کمزوری ہے۔ انسان کے دل کی جو حرکت ہے وہ بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، جو یہ باعث بنتی ہے کہ انسان سارا سال نزلہ زکام کی مشکل میں مبتلا رہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ہدایات اور سفارشات کے مطابق کچھ چند چیزیں ایسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کو استعمال سے انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے، ہمارے ہاں منقہ ملتا ہے جس کو مویز منقہ کہا جاتا ہے، اس کے روزانہ 10-15 عدد دانے صبح ناشتہ اور ناشتے سے پہلے اگر آپ کھا لیں تو انشاءاللہ یہ مشکل آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے اگر آپ چند دانے صبح اور کھانے سے پہلے ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل بہت ہی آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ پھلوں میں سے اگر آپ بہی کا استعمال زیادہ کریں، اگر آپ کے امکان میں ہو بہی استعمال کریں اور سیب استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ نزلہ اور زکام جو ہے یہ بھی آپ کی مشکل آسان کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تمام بیماریوں میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور بلکہ ہر بیماری کا علاج شہد میں موجود ہے، تو شہد کا استعمال بھی ساتھ رکھیے، انشاءاللہ نزلہ زکام سے آپ کی جان چھٹ سکتی ہے۔
جی ناظرین، اس سوال کا جواب بھی ہم سب نے مل کر دیکھا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور جن ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں خاص طور پر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور دوسرے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہو تو ہمارے نمبرز، ہمارے ایڈریسز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ برائے کرم ہمیں سوالات بھیجیے تاکہ ہم وہ جوابات آپ تک پہنچائیں، اور جواب صرف آپ کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا وہ جوابات دیکھتی ہے اور پورے عالم انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام تک پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔